أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنت اطاعت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے مومنین کو اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت سے انسان کو اور مومن کو بہت سارے عوامل دور کر دیتے ہیں، اور جب انسان ان عوامل کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک عامل جو اکثر انسانوں کو اور خصوصاً مومنین کو پیش آتا ہے، روزمرہ راہ خدا کے مقابلے میں ان کے سامنے سبل و سبیل و صراط مختلف جہات سے پیش آتے ہیں جنہیں مومنین یا تشخیص نہیں دے سکتے یا انہیں تشخیص دے سکتے ہیں لیکن کسی کے بہکانے کی وجہ سے، کسی کے ورغلانے کی وجہ سے، کسی کے اکسانے کی وجہ سے ان سبل کو اختیار کر لیتے ہیں اور سبیل خدا کو ترک کر دیتے ہیں. ان سبل کا راستہ بھی، ان سبل کا نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ کے علاوہ متعدد راستے انسان کے سامنے موجود ہوتے ہیں. جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ انسان چونکہ صاحب اختیار و ارادہ ہے، آگاہی رکھتا ہے، اس کی آگاہی و اختیار و ارادے کا لازمہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوراہے پر اور چوراہے پر کھڑا ہو. ہمیشہ چند راستے انسان کے سامنے رہتے ہیں. اگر ہدایت یافتہ ہو، ان چند راستوں میں سے صحیح راستہ رشد اگر انسان نے پا لیو، رشد کا مطلب ہی صحیح راہ کا پتہ لگانا ہے، صحیح راہ کی تشخیص، صحیح راستے کی پہچان کو رشد کہتے ہیں. اور اگر رشد نہ ہو، صحیح راہ کی پہچان نہ ہو تو غی ہے، یعنی انسان بہک گیا ہے یا بھٹک گیا ہے، صحیح راستے سے کج راستے کی طرف مائل ہو گیا ہے. صحیح راستے کے موازی اور صحیح راستے کے مقابلے میں متعدد طرق اور سبل انسان کو اللہ کی راہ سے دور کر دیتے ہیں. سورہ مبارکہ النساء میں آیہ 115 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ يُشَاقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو بھی رسول اللہ کو اذیت پہنچائے اور تکلیف پہنچائی، من بعد ما تبین لہ الہدا، ہدایت کے تبین کے بعد، ہدایت کی وضاحت کے بعد، ہدایت کے کھل جانے کے بعد، روشن ہو جانے کے بعد بھی وہ پھر آ کر رسول اللہ کو ستائے اور اذیت پہنچائی اور مومنین کی راہ کے علاوہ کسی اور راستے کی تبعیت کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو، پیروی کرتا ہو جس راہ پر خداوند تعالیٰ نے اس کو ڈالا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی راستے کی پیروی کرتا ہے تو اس کا انجام و نسلی ہے جہنم و ساعت مصیرہ، اس کا انجام اس راستے کا جہنم ہے جو بہت ہی برا انجام ہے. اس سے پہلی آیت میں ایک عمل مومنین کے لیے مقرر کیا گیا ہے صحیح عمل، درست عمل، ایک ضابطہ مومنین کو تعلیم دیا گیا ہے اور ان سے اس ضابطے کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے مومنین کو. اگر مومنین اس ضابطے کی پابندی کریں گے تو یہ سبیل صحیح ہے، اللہ نے یہ راستہ مقرر فرمایا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو تمام طول حیات کے لیے ضوابط و قوانین مقرر فرمائے ہیں. بعض ضوابط انسان کے لیے دائمی ہیں، مستمر ہیں، اور بعض خاص مواقع کے لیے ہیں، خاص موقعوں کے لیے قوانین بنائے ہیں. اور انسان مومن وہ ہے جو ان تمام قوانین کے اندر، حدود کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، نظم کے ساتھ رہتا ہے، مستقل مستمر قوانین بھی اپنے اوپر لاگو کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے، اور مختلف مواقع کے لیے جو ضوابط تعین کیے گئے ہیں ان ضوابط کی بھی پیروی کرتا ہے. ان ضوابط میں سے جو مومنین کے لیے مقرر کیے گئے، ایک ضابطہ یہ ہے کہ آپ نے علیحدہ سے جا کر محفل مجلس مومنوں سے ہٹ کے دور ہو کے علیحدہ ٹولی نہیں بنانی، گروپ نہیں بنانا، مومنوں کے اندر گروہ نہیں بنانا تم نے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نوتیہ اجرا عظیما. نجوا، یہ بات پہلے کی ہے ہم نے، مفصل بات کی ہے نجوا کے متعلق، خطبات جمعہ میں ظاہراً یہ بات آئی ہے. نجوا ممنوع ہے مومنین کے لیے، اور قرآن کا فرمانا ہے کہ نجوا شیطان کا عمل ہے، من عمل الشیطان، ایک شیطان ایک کام مومنین سے یہ کرواتا ہے کہ انہیں نجوا کرنے پر اکساتا ہے. نجوا سے مراد امت سے، مومنین سے، مجموعے سے، جماعت سے، ایک ٹولی کا علیحدہ ہو جانا اور علیحدہ بیٹھ کر آپس میں خسر پسر کرنا، آپس میں سرگوشیاں کرنا، آپس میں منصوبے بنانا، آپس میں دلچسپی کی باتیں کرنا، اور جماعت مومنین سے علیحدہ ہو کر اپنے راز رکھنا اور رازداری کی باتیں کرنا، اسے نجوا کہتے ہیں. نجوا در حقیقت کسی نمایاں جگہ کو کہتے ہیں، نمایاں ٹیلے کو، اور جو لوگ علیحدہ ہو کر بیٹھتے ہیں تو وہ کسی نمایاں جگہ پر جا کر الگ سے بیٹھ جاتے ہیں، جماعت سے کٹ کے دو چار آدمی وہاں بیٹھ کے یا اپنی گفتگو کرتے ہیں یا کسی کے خلاف گفتگو کرتے ہیں یا اجتماعی سوچ کے سے ہٹ کر کوئی منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں یا اجتماعی راہ کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ اپنی نااتفاقی کا اظہار کرتے ہیں بیٹھ کر. عموماً جن کو اجتماع سے ہٹ کر کچھ سوچنا ہوتا ہے علیحدہ بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں، اس لیے علیحدہ، جماعت سے علیحدہ ہونے کو نجوا کہا گیا ہے. اور علیحدہ بیٹھ کر چونکہ خاموشی سے کانوں میں ایک دوسرے کے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے سرگوشی کرنے کو نجوا کہا گیا ہے. نجوا میں خیر نہیں ہے، خیر یہ ہے کہ آپ اجتماع میں رہو، جو بات کرنی ہے عمومی بات ہے، اگر درست ہے، حق بات ہے، مصلحت کی بات ہے تو سب کے سامنے کرو، اور مومنین میں سے چند مومنوں کو علیحدہ کر کے لے جاؤ، اپنا الگ گروپ بنا لو اور اس گروپ کے اپنے طریقہ کار وضع کر لو، یہ ممنوع کام ہے دین کے اندر، اجتماعی عمل میں یہ ممنوع ہے کہ آپ امت کے اندر گروہ نہیں بنانا، خفیہ گروہ نہیں بنانا، خفیہ میٹنگیں نہیں کرنی، علیحدگی میں نشستیں نہیں کرنی آپ نے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نوتیہ اجرا عظیما۔ مخصوصاً یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ سے علیحدگی میں باتیں کریں، ہر آدمی کی یہ خواہش تھی، بیٹھا رہتا تھا رسول اللہ کے سامنے محفل میں، ایک ایک سے رسول اللہ پوچھتے بھی آپ کیا کام رکھتے ہو، تو وہ یہ کہتا کہ آپ ان سے بات کر لیں، میں نے علیحدہ آپ سے بات کرنی ہے۔ علیحدہ کیا بات کرنی ہے بعد میں، یا اونٹنی کی بات کرتا تھا، یا بھیڑ کی بات کرتا تھا، یا بکری کی بات کرتا تھا، یا کھجور کی بات کرتا تھا۔ تأثر کیا دیتا تھا کہ گویا میرے رسول اللہ کے ساتھ بہت علیحدہ تعلقات ہیں، میری عقل الگ اہمیت ہے، باقی سب کو عمومی محفل میں رسول اللہ ملتے ہیں، مجھے خصوصی طور پر علیحدگی میں ملتے ہیں، خفیہ تبادلہ ہوتا ہے، پھر باہر لوگوں کو جا کر یہ تأثر دیتا ہے کہ میں تو علیحدگی میں مل کر راز کی باتیں کرتا پوچھتا سنتا ہوں۔ اور اس طرح تأثر کی خاطر یہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے بھی نجوا کریں، یعنی علیحدگی میں ملیں، اور یہ بات رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے۔ اس کے لیے قاعدہ بنایا گیا، ضابطہ بنایا گیا کہ اگر رسول اللہ سے آپ نے علیحدگی میں بات کرنی ہے تو یہ ضابطہ ہے اس کا کہ پہلے صدقہ دیں اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بعض اس ضابطے کی پابندی نہیں کرتے تھے اور پھر بھی رسول اللہ کو آ کر ستاتے، اصرار کرتے کہ ہم نے علیحدگی میں رسول اللہ سے ملنا ہے۔ وَمَن يُشَاقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ۔ جو راستہ مومنین کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس راستے سے علیحدہ ہو کر اگر کوئی راستہ اپناتا ہے، مومنین کی راہ سے علیحدہ ہو کر، اس کا انجام جہنم ہے۔ سبیل کا اضافہ اللہ کی طرف بھی ہوا ہے، سبیل اللہ، زیادہ تر قرآن کریم میں سبیل کا اضافہ یا نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کا راستہ، اور بعض جگہ پر مومنین کی طرف ہے سبیل کا اضافہ، جیسے یہاں پر ہے، اور بعض جگہوں پر اس راہ کے مقابلے میں دوسرے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ سبیل خدا کا مطلب ہے جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے قوانین، ضوابط، اصول بنائے ہیں جو مقصود تک انسان کو پہنچاتے ہیں، یہ سبیل خداوند تبارک و تعالیٰ، یہ راہ خدا ہے، یعنی دستور جو اللہ نے مقرر کیا ہے یہ سبیل خدا ہے، یہ راہ خدا ہے۔ لیکن مومنین کو اور بھی سبل پیش آتے ہیں، صرف ایک سبیل نہیں ہے، بلکہ سبیل خدا کے علاوہ دیگر دستورات، دیگر قوانین، دیگر ضوابط، آداب و رسومات اور مختلف قسم کے آئین سے مومنین کو واسطہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات مومنین بھی کسی بھی وجہ سے ان سبل کے اوپر چل پڑتے ہیں، ایک تو شیطان انہیں راہ خدا سے ہٹاتا ہے اور غیر خدا کا راستہ مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، کہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک اطاعت جو انسان کو اور مومن کو اللہ کی اطاعت سے دور کرتی ہے، شیطان کی اطاعت ہے۔ اسی کے بعد جو آیا ہے اس میں یہی تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے دور کرتا ہے۔ اِن یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ شیطان جس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ یہ دعویٰ رکھتا ہے، اس نے یہ کہا ہوا ہے لأتخذن، یقیناً میں لوں گا، من عبادک، اللہ کو یہ کہہ رہا ہے شیطان تاکید کے ساتھ کہ یقیناً آپ مان لیں، باور کر لیں، یقین جان لیں کہ میں، اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ لے لوں گا، علیحدہ کر لوں گا، اللہ کے بندوں میں ایک نصیب حصہ شیطان کا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، آیا 118 سورہ نساء۔ شیطان خدا کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں حتمن یقیناً تیرے بندوں میں سے اپنا نصیب الگ کروں گا، میرا حصہ ہے تیرے بندوں کے اندر، یعنی سارے تیرے بندے نہیں ہیں، پیدا تو نہیں کیے ہیں، رب تو ہے، غذا تو دیتا ہے، خوراک تو دیتا ہے، ہر نعمت وسیلہ تیری جانب سے ہے، لیکن میرا بھی حصہ ہے ان کے اندر، میرا بھی نصیب ہے، عباد تیرے عباد کے اندر میرا نصیب ہے، اور وہ میں اپنا نصیب ضرور لے کے رہوں گا۔ ہر خاندان میں شیطان کا حصہ ہے، ہر قوم کے اندر شیطان کا حصہ ہے، ہر معاشرے کے اندر شیطان کا حصہ ہے، ہر نسل میں شیطان کا باقاعدہ حصہ ہے، نصیب مفروض ہے۔ نصیب مفروض یعنی مقرر کیا، طے شدہ حصہ کہ اتنا شیطان کا ہے۔ جس طرح انسان کے مال کے اندر حصہ ہے، اللہ کا حق ہے، امام کا حق ہے، سائل کا حق ہے، محروم کا حق ہے، اسی طرح اموال میں بھی شیطان کا حصہ و نصیب ہے، اور بندوں میں اور انسانوں میں بھی شیطان کا حصہ ہے۔ اب مثلا جس طرح اس نے کہا ہے کہ میں یقیناً اپنا حصہ تو میں لے کے رہوں گا، میں راضی نہیں ہوں کہ میرا حصہ یعنی شیطان کا حصہ وہ ضائع ہو جائے یا وہ اللہ کی طرف چلا جائے۔ شیطان اپنا حصہ ہرگز خدا کی طرف جانے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ انسانوں نے دیکھنا ہے کہ کس کا نصیب بنتے ہیں، کس کا حصہ بنتے ہیں، نصیب مفروض شیطان کا ہے یا یہ عباد الرحمن ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے حصے میں درج ہوتے ہیں۔ وہ نصیب شیطان کیا ہے، مثلا آج کی نسل میں شیطان کا کتنا حصہ ہے، اور شیطان نے کہا کہ میں تو اپنا حصہ علیحدہ لے لوں گا، وہ میں الگ کر لوں گا، وہ تیری طرف نہیں آئیں گے ہرگز، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ وہ کیا کروں گا، اپنا حصہ کیسے علیحدہ کروں گا، شیطان کیا طریقہ اپنا حصہ مخلوق خدا میں انسانوں میں سے اپنا حصہ علیحدہ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور اس نے کیا ہوا ہے علیحدہ، کہیں بھی مخلوط نہیں ہے، شیطان کا حصہ ہر جگہ جدا ہے، علیحدہ ہے۔ کس طرح سے علیحدہ کروں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، گمراہ کروں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے اندر آرزوئیں پیدا کروں گا، وَلَأَعْمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم دوں گا، امر کروں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ان کو امر کروں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں، کتر دیں، یہ امر کروں گا کہ جانوروں کے کان کاٹیں یہ، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں امر کروں گا، فرمان دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ خلق خدا کو بدل دیں گے، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ شیطان نے یہ کہا ہے خدا سے کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ تو لوں گا، وصول کروں گا تاکیدن، اور وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو انہیں گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، لَأُذِلَّنَّهُمْ، دوسرا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اُمَنِّيَنَّهُمْ، سورہ نساء آیا 19 میں ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امنیہ میں، ان کے امنیہ و امانی میں تصرف کروں گا، آرزوئیں پیدا کروں گا، اپنا نصیب علیحدہ کرنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر آرزوئیں پیدا کروں گا، خواہشات پیدا کروں گا، شوق پیدا کروں گا، ڈیمانڈ پیدا کروں گا، ان کے دلوں کے اندر مطالبات پیدا کروں گا۔ بچپن سے ہی ایک آدمی کے دل میں یہ شوق ہوگا، میں مجھے یہ چاہیے، یہ شیطان نے ڈالا ہے، یہ امنیہ، آرزو، تمنا، جہاں انسان کے دل کے اندر آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں، یہ خانہ شیطان قبضے میں لے لیتا ہے۔ آرزو جب انسان بنا رہا ہوتا ہے اپنے اندر، آرزو بنانا، آرزو رکھنا ہر انسان کا خاصہ ہے، انسان کی فطرت کا حصہ ہے آرزو اپنی تشکیل دینا. یہ آرزو سازی اگر یہ شیطان کے اختیار میں چلی جائے, جہاں ایک عمر میں انسان کی آرزوئیں بنتی ہیں, آپ سب ایک ایسی عمر میں پہنچے ہیں جہاں آرزوئیں تشکیل پائی ہیں اور پھر مسلسل بنتی رہتی ہیں, نہ یہ کہ اس کے بعد رک جاتی ہیں. آرزوئیں موت کے وقت جا کر رکتی ہیں, لیکن شروع ایک آغاز ایک خاص مرحلے سے ہوتا ہے. آغاز انسان کا عمر کے ایک خاص مرحلے سے ہوتا ہے. مثلا ایک بچے کی عمر کا ایک حصہ آتا ہے جہاں آرزوئیں بننا اس کے اندر شروع ہوتی ہیں, جہاں پر بچے کو پوچھتے ہیں کیا بننا ہے, پھر وہ بتاتا ہے میں نے یہ بننا ہے. یہ عمر آرزوئیں تشکیل پانے کی ہوتی ہے. اسی وقت سے شیطان انسان کے اوپر واردات کرتا ہے آرزو سازی کے مرحلے میں, آرزو القا کرتا ہے بنا کر کہ تو نے یہ بننا ہے, تجھے یہ چاہیے, تیری یہ ضرورت ہے, تیرا یہ شوق ہے, تجھے یہاں تک پہنچنا ہے, تجھے ایسے ہونا چاہیے. یہ ساری آرزوئیں عورت مرد لڑکی لڑکے دونوں کے اندر شیطان بھرتا ہے. یہ وَلَآمُرَنَّهُمْ, آپ بچوں سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے اختیار میں ہیں. مثلا وہ ہے نا کہ چھوٹا بچہ ہے, مثلا بہت ہی چھوٹا بچہ ہے, اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور اسے پوچھیں تجھے کیا چاہیے تو بچگانہ بات بتائے گا, طفلانہ بات کرے گا وہ. لیکن اگر وہ کسی کی زد میں ہے, کسی کے زیر اثر آیا ہوا ہے, تو اپنی آرزو نہیں بیان کرے گا, کسی کی ترجمانی کرے گا آپ سے. مثلا آج کل کا چھوٹا بچہ موبائل مانگے گا, بہت چھوٹی عمر میں ابھی باتیں بھی نہیں کرتا تو سب سے پہلے موبائل مانگے گا, پھر موبائل کے اندر گیم مانگے گا, پھر وہ خاص انٹرنیٹ کنیکشن مانگے گا, پھر آپ کو وہ ساری باتیں بغیر بولے ہوئے طلب کرے گا کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے. یہ ماں نے اس کے اندر آرزو ڈالی ہے, ماحول نے اس کے اندر آرزو ڈالی ہے, کسی شے نے دیکھا دیکھی اس کے اندر یہ آرزو تلقین کی ہے. بچے کے اندر اپنی اگر آرزو بنے, اپنی آرزو تشکیل پائے, خود بنائے, تو وہ بچگانہ ہوتی ہے. پھر یہ آرزوئیں آہستہ آہستہ پختہ ہوتی ہیں. ابھی آپ جتنے بچے سکولوں میں جاتے ہیں تو ہر سکول کے اندر اس کے اندر ایک آرزو خلق کی جاتی ہے. معلم, ماحول, نظام, نصاب بچوں کے اندر آرزو تخلیق کرتے ہیں. جس قسم کا ماحول ہوگا ویسا ہی بچے کی آرزو ہوگی کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے اور کہاں کہاں جانا ہے. شیطان یہیں سے اپنا نصیب الگ کر لیتا ہے. جب سے آرزو بننا شروع ہوتی ہے بچوں کے اندر, انسانوں کے اندر, شیطان اپنا نصیب, اپنا ماحول, اپنا حصہ علیحدہ کر لیتا ہے کہ یہ تو میرے حوالے کرو, میں انہیں بتاتا ہوں آپ نے کیا بننا ہے اور کہاں پہنچنا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور شیطان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طریقہ واردات میرا یہ ہے کہ میں انہیں امر کروں گا. کیا امر کروں گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, کہ یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں. یہ انہیں میں امر کروں گا, جانوروں کے کان کاٹ دیں. جانوروں کے کان کاٹیں یعنی جانوروں کو ستانے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے. جانوروں کے کان کیوں کاٹیں؟ شیطان کا اس میں کیا فائدہ ہے کہ لوگوں کو امر کروں گا کہ جانوروں کے کان کاٹیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ موجودہ نسل تو شیطان کی دسترس سے بالکل باہر ہے, چونکہ یہ تو جانوروں کے کان نہیں کاٹتے, بلکہ جانوروں کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتے ہیں. اول تو جانور دیکھے ہی نہیں انہوں نے, اگر دیکھے بھی ہیں تو دور قریب نہیں ہیں ان کے, اگر قریب ہوں بھی تو بلیاں ہیں صرف, وہ ان کے قابو نہیں آتی ان کے کان کاٹیں. ان کو کان کاٹنا نہیں آتا کسی کا, وہ اس کا مطلب ہے یہ شیطان سے محفوظ نسل ہے اس علامت کے بقول. نہ, جانوروں کے کان کاٹنا یہ ایک علامت ہے, آج بھی ہے, شیطان آج بھی یہی کام کروا رہا ہے. ہر زمانے کے اندر مختلف روحوں کی کچھ علامتیں ہیں. پرانے دور میں یہ مثالیں جتنی بھی قرآن کریم میں ہیں یا روایات کے اندر ہیں یہ قدیم دور کی مثالیں ہیں، اور مثالوں کے اوپر جمود نہیں کیا کریں۔ یہ بارہا عرض کیا ہے کہ اس سے فہم دین میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، قدیم زمانے کی مثالیں۔ مثلا جیسے مثال دی زکوٰۃ کے بارے میں کہ قدیم زمانے میں ثروت دولت کے اوپر زکوٰۃ ہے، مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ مال کس شکل میں ہوتا تھا؟ زرعی پیداوار کی شکل میں مال ہوتا تھا، سکے، سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے اس زمانے میں، اور وہ مثالیں تھیں مال کی، وہ نمونے اور مصادیق تھے مال کے۔ روایات میں ان کا ذکر آیا ہے، ہمارے فقہا نے فتویٰ دے دیا ہے کہ سونے اور چاندی کے سکے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر سونا اور چاندی سکہ نہ ہوا، رائج درہم و دینار کی شکل میں، پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہی نقصان ہوا کہ اس زمانے میں رائج کرنسی درہم و دینار تھا۔ آج درہم و دینار نہیں، آج ڈالر اور روپیہ ہے، تو درہم و دینار پر تو زکوٰۃ ہے لیکن ڈالر اور روپے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ درہم و دینار سونے اور چاندی کے نہیں ہیں۔ یہ جمود مثال کے اوپر یا جمود مصداق کے اوپر باعث بنا ہے کہ سرے سے زکوٰۃ کا نظام روئے زمین سے ختم ہی ہو گیا ہے، کم از کم تشیع کے فتاوی کے مطابق، علماء کے فتاوی کے مطابق زمین کا کوئی مورد رہتا، زکوٰۃ کا کوئی مورد رہتا ہی نہیں ہے۔ ثروت بہت زیادہ ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ثروت درہم و دینار کی صورت میں نہیں ہے، ثروت و دولت کے اوپر زکوٰۃ ہے، مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کی شکل پر زکوٰۃ نہیں ہے، شکلوں پر نہیں ہے زکوٰۃ، اصل مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ یہ اس زمانے کی شکلیں تھیں، کرنسی تھی، لہذا درہم و دینار کہا گیا ہے۔ آج دولت دوسری شکل میں ہے تو اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں جو قرآن کریم میں اور روایات کے اندر پیش کی گئی ہیں، اور بعد میں آنے والے انہی مثالوں کے اوپر منجمد ہو گئے ہیں کہ انہی مثالوں میں بات ہے، مثال سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا نمونہ یہ ہے، محل لباس، مطلب کہ شیطان نے کہا کہ میں حکم دوں گا لوگوں کو کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں، اور جو جانوروں کے کان کاٹیں گے سمجھو میری پارٹی ہے، یہ میرا نصیب ہے، حزب الشیطان ہے، یہ میں نے اپنا نصیب الگ کر لیا ہے۔ جانوروں کے کان کیوں کاٹیں؟ جانوروں کے کان کاٹتے تھے جانور جو بتوں کے نام پر وقف کر کیے جاتے تھے۔ بہت سارے جانور، قیمتی جانور، اچھے جانور، اعلیٰ نسل کے جانور، یہ بتوں کے نام پر وقف کیے جاتے تھے کہ یہ جانور، یہ بکری اس بت کی ہے، یہ اونٹ اس بت کا ہے، یہ گھوڑا اس بت کے لیے ہے، یہ گائے اس بت کے لیے ہے، وقف ہے اس کے لیے، اور علامت کے طور پر اس کے کان کاٹ دیتے تھے۔ کان کٹا ہوا جانور کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ مذہبی مقدس جانور ہے، یہ وقف ہے کسی مقدس چیز کے لیے۔ اگر کٹا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی اپنی یہ خریداری ہے، جس طرح قربانی کے جانور میں کہا گیا نا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض کان کاٹتے ہیں اور مقاصد کے لیے، لیکن قدیم سے جانوروں کے کان کاٹتے تھے علامت کے لیے۔ علامت یہ ہوتی تھی کہ یہ جانور وقف ہیں بتوں کے لیے، مورتیوں کے لیے، مختلف اپنے بنائے ہوئے مقدسات کے لیے۔ جانور کو جب مختص کرتے تھے، نام لگا دیتے تھے کہ یہ جانور فلاں کا، تو نشانی بھی اس کے ساتھ لگا دیتے تھے۔ پھر انہی جانوروں کو کوئی مثلا پکڑ کے قربانی کے لیے لائے اللہ کے لیے، تو منع کر دیا گیا تھا کہ کان کٹے جانور نہیں لا سکتے، قربانی نہیں دے سکتے، آپ سالم جانور ہوں۔ سالم جانور جس کے کان کٹے ہوئے نہ ہوں، اس کا مطلب ہے یہ کسی فرد کی ملکیت ہیں، یہ وقف نہیں ہیں، یہ کسی بت کے نام منسوب نہیں ہے۔ شیطان جب اپنا حصہ علیحدہ کرتا ہے انسانوں میں سے، تو ان انسانوں سے جو کام کرواتا ہے علامتیں لگواتا ہے، شیطانی مذہب کی علامتیں لگواتا ہے، شیطان پرستی کی علامتیں ان سے لگواتا ہے۔ اس زمانے میں یہ علامتیں جانوروں پہ لگائی جاتی تھیں، جانور کے کان کاٹنے کا مطلب ہے کہ یہ راہ شیطان پر ہے، یہ انسان اور اس نے شیطان کی راہ میں یہ جانور وقف کر دیا ہے، شیطان کے نام کر دیا ہے، بت کے نام کر دیا ہے۔ کفر کی علامت تھی یہ جانور کا کان کاٹنا، اس لیے اس نے کہا کہ اے خدایا میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ تو میں علیحدہ کر لوں گا۔ علیحدہ کرنے کا میرا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک تو میں انہیں گمراہ کروں گا، دوسرا ان کی آرزوؤں میں آرزوئیں بڑھواؤں گا، ان سے پیدا کروں گا، اور تیسرا جانوروں کے کان کٹواؤں گا، یعنی شیطان پرستی کی علامتیں یہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ وہ علامتیں آج بدل گئی ہیں لیکن پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ پہلے جانوروں کے اوپر یہ علامتیں لگاتے تھے، ابھی اپنے جسموں کے اوپر لگاتے ہیں، ابھی ٹیٹو بناتے ہیں جسم کے اوپر، یہ وہی نصیب شیطان ہے۔ چونکہ شیطان نے کہا ہوا ہے وقالا لأتخذن من عبادك، اے خدایا تیرے بندوں میں سے میں یقیناً لوں گا نصیباً مفروضہ، ایک مقرر حصہ، طے شدہ حصہ میرا تیرے بندوں سے، وہ تو میں لے لوں گا، وہ تیرے نہیں ہوں گے ہرگز۔ وہ کون سے ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جن کی علامتیں لگی ہوں گی، شیطانی علامتیں ہوں گی، جن کی شیطانی علامتیں یہ اپنے جسموں کے اوپر لگائیں گے، اپنے گھروں کے اندر لگائیں گے، اپنے جانوروں کے اندر لگائیں گے۔ اس زمانے میں جانوروں کے اوپر علامتیں لگائی جاتی تھیں، یعنی جس گھرانے کی اونٹنی کے کان کٹے ہوئے ہوں، بکری کے کان کٹے ہوئے ہوں، گائے کے کان کٹے ہوئے ہیں، سمجھو یہ گھرانہ شیطان کا ہے، کیونکہ انہوں نے جانور اپنا بت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ابھی آج کل یہ شیطانی علامتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور انسان کے اوپر منسوب ہیں، انسان کے بال کٹے ہوئے مثلاً دیکھیں گے آپ، شیطانی کٹنگ ہے، یہ شیطانی کٹنگ کرا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطانی اس نے بہت ساری نشانیاں اپنے جسم کے ساتھ، جسم کے مختلف حصوں کا سوراخ کر کے اس کے اندر بالیاں ڈالی ہوتی ہیں، چہرے کے اوپر گالوں کے بالیاں، ٹھوڑی کے نیچے بالی، آنکھ کے اس اوپر بھووں میں بالی ڈال لی، کانوں میں بالیاں ڈال لی مردوں نے۔ عورتوں کے لیے تو زینت ہے کہ کانوں میں بالیاں ڈالیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرد جب یہ کام کریں تو یہ شیطان کی علامت ہے، یہ شیطان پرستی کی، کہ میں کرواؤں گا ان سے، اور یہ مقدس سمجھ کے یہ کام کریں گے۔ مثلا جب بھی کوئی اچھی نیت سے بھی کریں گے تو بچوں کے کان کاٹ دیں گے یہ، یا ان کے کوئی بالیاں ڈال دیں گے، اس طرح کی علامتیں میں مقرر کروں گا، اور یہ شیطانی علامتیں ہوں گی ساری، ان کے جسموں کے اوپر ٹیٹو بنے ہوں گے، ہر ایک کے جسم کے اوپر علامتیں، کھال کے اندر انہوں نے رنگ بھرے ہوں گے، مختلف شیطانی تصویریں جسموں کے اوپر کندھا کروا لیں گے۔ یہ آج کے نسل میں سے محض شیطان ہے، یہ نصیب شیطان ہے جو اللہ کے بندوں میں سے اس نے لے لیا ہے یہ۔ اور گوناگون اور علامتیں، مثلا بے حیا عورتیں، بے حجاب عورتیں، برہنہ عورتیں، فاحشہ عورتیں، یہ سب نصیب شیطان ہیں۔ آپ باہر بازار میں نکلیں تو آپ کو شیطان کا نصیب اللہ کے بندوں میں زیادہ نظر آتا ہے، کہ اکثریت لے گیا ہے وہ انہی طریقوں سے، گمراہ کر کے، آرزوئیں بنوا کے، اور ان کے اوپر علامتیں لگوا کے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ہر طرح کا امر کروں گا، فرمان دوں گا یہ میری اطاعت کریں گے۔ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور خلق خدا کو یہ تبدیل کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ أَوْلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ قرآن کریم میں متعدد آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں سبیل خدا کا ذکر کیا ہے، وہاں پر سبیل خدا کے مقابلے میں سبل اور راہوں کا بھی ذکر کیا ہے، کہ یہ مختلف راہیں یہ مومنین کی راہ میں موجود ہیں، اور شیطان کوشش کرتے ہیں کہ ان راہوں پر اللہ کی راہ سے نکال کر ان راہوں پر مومنین کو لے آئے، اپنا حظ اس طرح سے لے آئے۔ مثلا ایک راستہ جو قرآن کریم نے اللہ کی راہ کے مقابلے میں ذکر کیا ہے وہ ہے طاغوت کا راستہ، سورہ نساء آیا 76 میں، سبیل مومنین کے مقابلے میں سبیل، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب یہ تو جنگ کے موقع کی آیت ہے کہ وہاں پر دو گروہ علیحدہ علیحدہ آپ کو نظر آئیں گے، انتخابات میں بھی ایسے ہی نظر آئیں گے آپ کو، میلے میں بھی ایسے ہی نظر آئیں گے آپ کو، ہر میدان میں آپ کو دو گروہ علیحدہ علیحدہ نظر آئیں گے، دو راہ اور دو گروہ۔ مثلا جنگ کا میدان ہو تو یہ دونوں اپنے اپنے میدان میں نظر آئیں گے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، یہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ بھی جنگ لڑیں گے لیکن یہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑیں گے۔ والذین کفروا، اور جو ایمان نہیں لائے کافر ہیں، یہ بھی جنگ لڑیں گے، یہ بھی جنگجو ہیں، یہ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ طاغوت کی راہ میں لڑ رہے ہوں گے۔ پس جس طرح اللہ کا راستہ ہے ایسے ہی طاغوت کا بھی راستہ ہے، سبیل ہے اس کا بھی، اور جس طرح اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں مومنین، اللہ کی راہ کی پیروی کرنے والے، اسی طرح طاغوت کی راہ پر بھی چلنے والے ہیں جو طاغوت کی راہ کو جاری رکھتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اسی طرح سبیل اللہ کے مقابلے میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ طاغوت کا سبیل ہے اور سبیل مجرمین ہے، مجرمانہ راستہ، مجرموں کا راستہ، سورہ انعام آیا 55 میں۔ وَكَذَلِكَ، اس سے پہلے، اس آیا 55 سے پہلے کی آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا راستہ بیان کیا ہے اور اس راہ کے چلنے والے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جو ہماری آیات پر عمل کرنے والے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں، جو ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ان کو کہیے سلامٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم۔ اور انہیں یہ بتائیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اگر ان سے لغزش ہو گئی ہے جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، مثلا انہوں نے کوئی غلطی کر دی، یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا اپنا مال ہے اور تھا کسی اور کا، غلطی سے کسی کا مال انہوں نے اٹھا لیا، علم نہیں تھا، آگے ہی نہیں تھی، یا انہیں معلوم نہیں تھا کہ غروب ہو گیا ہے، طلوع ہو گیا ہے، چاند نظر آیا ہے، نہیں آیا ہے، انہیں علم نہیں تھا، اور انہوں نے جہالت میں، نادانستگی میں کوئی کام کر دیا ہے، اگر تو ان کے لیے توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کریں، ثم تاب من بعده واصلح، توبہ کریں، اور جو جہالت کی وجہ سے خرابی کر دی ہے وہ بھی پورا کریں۔ مثلا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ مال کسی کا ہے، کسی کا کھانا پڑا ہوا تھا، یہ سمجھا میرا اپنا ہے اور یہ کھا گیا، بعد میں اس کو پتہ چلا یہ کسی اور کا کھانا تھا، تو اب یہ نہ کہ نادانستگی میں کھا گیا ہوں تو اللہ معاف کرتا ہے، بس ٹھیک ہو گیا مسئلہ، چونکہ علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، گناہ نہیں ہوگا، آپ کو جہنم نہیں ہے، لیکن یہ کھانا اس کو دینا ہے واپس، اس کا حق ہے، حق معاف نہیں ہوتا، سزا معاف ہوتی ہے، توبہ حق ختم نہیں کرتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، توبہ سے حق ختم نہیں ہوتا، ساکت نہیں ہوتا، حق اپنی جگہ قائم رہتا ہے، کوئی بھی حق ہو، حق اللہ ہو یا حق الناس، توبہ حق کی تلافی نہیں کرتی. مثلا کسی سے نماز چھوٹ گئی، نہیں پڑھی، روزہ چھوٹ گیا، نہیں رکھ سکا، اب توبہ کر رہا ہے. جب توبہ کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نماز چھوٹ گئی وہ اب کافی ہے، نہیں پڑھنی، توبہ ہو گئی. نا، وہ قضا بجا لانی ہے. اگر روزہ چھوٹ گیا نادانستگی میں، پتہ ہی نہیں چلا رمضان شروع ہوا یا صبح ہو گئی ہے اور کھاتا رہا، روزہ چھوٹ گیا اگر اس سے برفرض، تو روزہ رکھے دوبارہ، حق نہیں چلے گا. اسی طرح اگر کسی کا مال غلطی سے، نادانستگی سے آپ نے استعمال کر دیا ہے، تو آپ اس حق کی تلافی کرو، حق واپس کرو، اس کو مال اس کو واپس کرو، سزا نہیں ملے گی. توبہ سے عذاب ختم ہوتا ہے، حق ضائع، حق نفی نہیں ہوتا، حق منتفی نہیں ہوتا، حق اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ. تم میں سے جس نے بھی کوئی برائی غلطی کر دی جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعده واصلح، اور اصلاح بھی کی، تلافی بھی کی، وہ خرابی ٹھیک بھی کی. جا کر کسی کی گاڑی کو نادانستگی میں توڑ دیا، اپنی گاڑی اس سے جا ماری، توبہ کر لی بعد میں، خدایا توبہ، اللہ توبہ، گاڑی توڑ کے اللہ توبہ کر کے گھر نہیں ہو، اس کو ٹھیک کرا کے دو. یہ اللہ توبہ جو کیا ہے، اس سے گاڑی کے جو ڈینٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کا نقصان کیا ہے، وہ پورا کرنا ہے. کسی کا شیشہ توڑا ہے، وہ پورا لگا کے دو اس کو. کسی کا کوئی اور چیز گرا ہے، وہ پوری کر کے دو اس کو. خدایا معاف کرنا، نادم ہوں، پشیمان ہوں، توبہ، یعنی عذاب نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، نہ کہ حق بھی اس کا ختم ہو گیا ہے. فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم کیوں تفصیل سے جز جز علیحدہ علیحدہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، مفصل بتا رہے ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ اجمال نہ رہ جائے، مجمل نہ ہو جائے. نفصل، کذالک نفصل، اس دن عرض کیا تھا نا چند اصطلاحات تشابہ کے معنی میں، کہ تشابہ، اجمال اور ابہام. ابہام بھی الفاظ کی صفت ہے، اجمال بھی الفاظ کی صفت ہے، جملے کی اور کلام کی، اور اسی طرح تشابہ بھی کلام کی صفت ہے. کلام متشابہ، کلام مجمل اور کلام مبہم. مبہم وہ کلام ہوتا ہے جو واضح نہ ہو، جس کی دلالت پتہ نہ چل رہی ہو کیا ہے، ابہام ہے، بہم ہے، معنی و مفہوم واضح نہیں ہے. مفصل مجمل کے مقابلے میں مفصل ہے، مجمل یعنی مبہم تو نہیں ہے، پتہ تو چل رہا ہے کہ یہ معنی ہے اس کا، لیکن یہ معنی اس طرح سے ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں بہم ذکر ہوئی ہیں. علیحدہ علیحدہ مراد جدا جدا کر کے بیان نہیں ہوئی، تفصیل نہیں ہے، اجمال کے مقابلے میں تفصیل ہے، اور تشابہ کے مقابلے میں احکام ہے. تشابہ ہے یا احکام. تشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیان فیصلہ کن عبارت سے نہیں دیا گیا، تشبیہ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، تمثیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. تشبیہ و تمثیل کا اسلوب اس کے اندر اعمال کیا گیا ہے. محکم کا مطلب ہوتا ہے نہ کوئی تشبیہ، کوئی استعارہ، کوئی کنایا اور کوئی تمثیل نہیں ہے، بالکل دو ٹوک، اصل جو بات کرنی تھی وہی حقیقت بیان کر دی گئی ہے، بیچ میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں آیا ہے. نفصل یعنی ہم نے علیحدہ علیحدہ کر کے، فاصلہ ڈال کے، جدا جدا کر کے ہر بات بیان کی ہے. دین کے اندر ہر بات اس طرح سے علیحدہ علیحدہ بیان کی ہے. کیوں بات کی ہے؟ اس لیے کہ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ کھل کے واضح ہو جائے۔ اگر کوئی بات گول مول ذکر کی جائے، علیحدہ علیحدہ نہ ہو، تفصیل نہ ہو، جدا جدا بات نہ ہو، اور اس کے اندر اجمال آ جائے، اس اجمال میں بہت سارے اور باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک راستہ مجرمین کا راستہ ہے، مجرموں کا راستہ۔ مجرم اپنا راستہ ہمیشہ کھول کے بیان نہیں کرتے، بلکہ مجمل گول مول رکھتے ہیں تاکہ مومنوں کی راہ کے ساتھ فرق نہ ہو سکے، پہچانا نہ جا سکے۔ جب آپ مومنوں کا راستہ گول مول بیان کرو گے، مجرموں کا راستہ بھی گول مول بیان کرو گے، تو سننے والا سمجھے گا دونوں ایک ہی راستے ہیں۔ مثلا یہاں سے ایک راستہ مومنوں کا جاتا ہے، ایک راستہ مجرموں کا جاتا ہے۔ آپ سے کو پوچھے بھائی مجھے جانا ہے کدھر جاؤں، تو ان اس طرف کہتے ہیں اس طرف چلے جاؤ۔ یہ گول مول اشارہ ہے، یہ تفصیل نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں بیان کیا آپ نے۔ یہاں شائبہ ہے، احتمال ہے کہ یہ شخص مومنوں کے راستے کے بجائے مجرموں کے راستے پہ چل پڑے۔ جب آپ کہتے ہیں ادھر چلے جائیں، ادھر مجمل اشارہ ہے، مفصل اشارہ کرو۔ آپ یہ کہو کہ ادھر جہاں میں نے کہا ہے جاؤ، دو راستے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں، یہ بایاں مجرموں کا راستہ ہے، دایاں مومنوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم کیوں علیحدہ علیحدہ خصوصیات اللہ کی راہ کی بتا رہے ہیں، تاکہ لتستبین سبیل المجرمین، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، کھل کے سامنے آ جائے۔ مجرموں کے راستے کی وضاحت کے لیے کہ یہ نمایاں ہو جائے، ہم دین کا حق کا راستہ کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ فقل لا اتبع احواءکم قد ضللت اذن وما انا من المهتدین۔ اسی طرح سبیل مفسدین ہیں، سورہ اعراف آیا 142 میں قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی۔ آل فرعون یعنی ظالمانہ نظام، ستمگری کا نظام، طاغوتی نظام۔ فرعون کو بنوا نے مثال پیش کیا ہے، جہاں بھی فرعون کے نظام کی بات آئی ہے تو تمام طاغوتی نظام مراد ہے، آپ کے اپنے زمانے کا فرعونی نظام۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک قوم کو اللہ نے فرعونی نظام سے نجات دی، اہتمام کیا، رہبر بھیجا، وحی کا نزول ہوا، ہدایت آئی اور انقلاب آیا اور ان لوگوں کو فرعونی نظام سے باہر نکالا۔ یہ سعادت اس قوم کو نصیب ہوئی، لیکن یہ بہت ساری قوموں میں ابھی تک ایسے نہیں ہوا کہ وہ فرعونی نظام سے نجات پا گئے ہوں، نجات یافتہ ہوں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ جب ہم نے آپ کو، تمہیں یعنی بنی اسرائیل کو، آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے، سخت ترین عذاب، شدید ترین عذاب آل فرعون، حکومت فرعون، نظام فرعون تمہیں دے رہے تھے بنی اسرائیل کو۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعونی نظام، بے رحم درندہ، جو تمہاری اولاد کو قتل کر رہا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کے بے حیائی سے پیش آ رہا تھا ان کے ساتھ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، نجات دے کے رہبر نجات دہندہ آئے موسیٰ، فرعون سے نجات دے کے تمہیں واپس اپنی سرزمین پہ لے آئے، واپس فلسطین لے آئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے موسیٰ کو بلایا اپنی جانب 30 راتوں کے لیے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کے لیے موسیٰ کو وعدہ دیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر 10 بڑھا دیں، اور راتیں 10 بڑھا دیں، 30 کا وعدہ کیا تھا، 30 کے لیے موسیٰ آ گئے، جب 30 مکمل ہوئیں تو 10 اور اضافہ کر دیا، فتم میقات ربہ 40 لیلا، اور اس طرح میقات پروردگار 30 شب کے بجائے 40 شب کی ہو گئی، 40 لیلا، 40 راتوں کا چلہ ہو گیا، وقال موسیٰ لأخیہ، جب یہ موسیٰ اپنے میقات پروردگار وعدہ گاہ رب پر اس غیبت میں، غیبت صغرا میں جا رہے تھے، 30 روزہ پھر 40 روزہ، اپنے بعد اپنے بھائی اخی ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے جانشین، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اے موسیٰ تو، اے ہارون تو میرا جانشین بن میری قوم میں، میری قوم میں، قوم موسیٰ، چونکہ رہبر موسیٰ ہیں، امام موسیٰ ہیں، نبی موسیٰ ہیں، تو یہ قوم موسیٰ ہے، فرمایا میری قوم میں تو میرا جانشین رہے، وَأَصْلِحْ، اور سارے معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دے، اصلاح کر، اور ساتھ ایک ہوشیار باش اور خبردار بھی دی انہیں، اور وہ یہ تھی کہ وَلَا تَتَّبِعْ سبیل المفسدین، مفسدین کی راہ کے پیچھے نہیں چلنا، پس ایک راستہ مفسدین کا ہے، موجود ہے زمین کے اوپر، انسانوں کے درمیان، قوموں کے اندر، اور نبی کی قوم کے اندر بھی، نبی کے مقابلے میں مفسدین کا راستہ ہے، اور اتنا خطرناک راستہ ہے کہ نبی نے اپنے جانشین کو خبردار کیا کہ تو کہیں مفسدین کی راہ پہ نہ چل پڑنا، یہ فساد کریں گے مفسد، اور جب فساد برپا ہوگا تو کہیں تو بھی یہ نہ کہے کہ مصلحت اس میں ہے کہ ابھی دین کا راستہ تو ممکن نہیں ہے، دین تو دشوار ہے، چلو مفسدین کی راہ پر چلتے ہیں، جس طرح مومنین بعض اوقات یہ نتیجے لیتے ہیں، آج یہ اجتہاد ہر مومن کر رہا ہے کہ اس وقت سبیل خدا، راہ امامت تو ممکن نہیں ہے، امامت کی تو بات ہی نہ کرو، نہ عراق میں بات کرو جہاں امامت کے لیے سب سے زیادہ آمادگی ہے، 65% امامت کے قائلین جہاں رہتے ہیں اکثریت، امامت کی بات نہ کریں، کیوں، عراق تقسیم ہو جائے گا، ملک تقسیم ہو جائے گا، مغرب ناراض ہو جائے گا، ڈیموکریسی خراب ہو جائے گی، جمہوریت ختم ہو جائے گی، اور بہت سارے مسائل خراب ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے امامت کو دبا دو، امامت کی بات نہ کرو، امامت سبیل خدا ہے، امامت اللہ کا راستہ ہے، امامت کو چھوڑ دو، کس کی قربانی چڑھاؤ، ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی قربانی امامت ہے، اگر آپ نے امامت کی بات کی عراق تقسیم ہو جائے گا، اور عراق کی تقسیم ہے جس نے کی وہ سیدھا جہنم جائے گا، قرآن میں آیا ہے جس نے عراق تقسیم کیا وہ بہشت میں نہیں جا سکتا، لیکن امامت چھوڑ دی تو جا سکتا ہے، بہشت جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، جس نے بہشت، جس نے امامت کا نظام ترک کیا اس پر بہشت واجب ہے، جس نے ڈیموکریسی چھوڑی اس پر حرام ہے، وہ نہیں بخشا جائے گا، وہ امامت، اس لیے امامت کو آپ چھپا لو کہ عراق نہ ٹوٹ جائے، پاکستان میں تو نام ہی نہ لو اس کا، کیونکہ یہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، خب چلیں صراط خدا، امکان ہی نہیں ہے، یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے، یا پھر کیا کریں ہم، سبیل خدا کا تو امکان ہی نہیں ہے، پیچھے کیا بچتا ہے، قرآن خود بتا رہا ہے تین راستے ابھی تک پڑھ چکے ہیں ہم، اللہ کے راستے کے علاوہ تین راستے قرآن نے بتائے، ایک سبیل و تاغوت، دوسرا سبیل المجرمین، تیسرا سبیل المفسدین۔ سبیل تاغوت بچ جاتا ہے پیچھے، سبیل مجرمین بچ جاتا ہے، سبیل مفسدین بچ جاتا ہے۔ سبیل خدا عملی نہیں ہے پاکستان میں، ویسے اللہ کے نام پہ بنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے مملکت حاصل کی ہے لیکن اللہ کا نظام یہاں ممکن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی گنجائش یہاں ابھی نہیں ہے، بنا لا الہ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہے، ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے ہیں، چونکہ ہندو لا الہ نہیں پڑھتے تھے، ہندو مسلمان نہیں تھے، ہندو اسلامی نظام نہ خود پسند کرتے تھے نہ مسلمانوں کو ہندوستان میں مشترکہ میں بنانے دیتے تھے، اس لیے ہم علیحدہ ہوئے ہیں۔ علیحدہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہاں تنور پہ روٹی نہیں ملتی تھی، وہاں پر ہمیں اچار نہیں ملتا تھا، وہاں پر آپ کو کاروبار نہیں ملتا تھا، ملازمتیں نہیں ملتی تھیں، وہاں سب کچھ ملتا تھا۔ ابھی جو مسلمان ہندوستان میں ہیں انہیں سب کچھ ملتا ہے، کوئی بھی بھوک سے نہیں مرتا، بہترین امن و امان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں ملتا تھا۔ اتنی ہیں جتنے آزاد ہوئے ہیں، اتنے ہی ابھی پیچھے ہیں، 22 کروڑ ادھر رہتے ہیں، 22 کروڑ سے زیادہ ادھر رہتے ہیں ہندوستان میں مسلمان، وہ اپنے سارے امور انجام دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جمعیت، ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ نہ ہمیں الگ سے ریاست چاہیے، کس لیے ریاست چاہیے؟ وہ لا الہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی حاکمیت، اسلامی نظام۔ خب جب ادھر آئے، مخلوط تھے تو یہ نظام وہاں عملی نہیں تھا، خالص ہو کے علیحدہ ہوئے تو بالکل ہی اس کا امکان ختم ہو گیا کہ اب تو بالکل نام ہی نہ لو اس کا، اللہ کی راہ کو چھوڑ دو بس، اللہ کی راہ اسلامی ریاست میں، اسلامی ملک میں اللہ کی راہ نہیں نافذ ہو سکتی۔ پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ سبیل الطاغوت، سبیل المجرمین، سبیل المفسدین۔ اور حضرت موسیٰ نے اپنے جانشین کو کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں امام پیشوا، میں تھوڑے دنوں کے لیے، 30 دنوں کے لیے غیبت میں جا رہا ہوں، پردہ غیبت میں، پروردگار کے پاس معراج پہ جا رہا ہوں، ممکن ہے 40 ہو جائیں، 40 دنوں کے لیے میں قوم سے باہر جا رہا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ پیچھے آپ بھی، ہارون بھی، تتبے، خود ہارون کو کہہ رہے ہیں لا تتبے، اے ہارون میرے جانشین بنو میری قوم میں، لیکن یہ نہ ہو کہ واپس آؤں تو دیکھوں کہ مفسدین کی راہ پر آپ بھی چل پڑے۔ کن دلیلوں سے؟ ان دلیلوں سے کہ ہم تھوڑے تھے، وہ زیادہ تھے، اور موسیٰ آپ کا راستہ یہاں ممکن نہیں تھا، بند تھا۔ جب موسیٰ کا راستہ ناممکن ہو جائے تو مفسدین کا راستہ ممکن ہو، پھر مفسدین کی راہ پر ہی چل پڑو۔ لا تتبع سبیل المفسدین، مفسدین کی راہ پر نہیں جانا۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃً واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلۃً وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ کو پھر موسیٰ یہ سب کو چھوڑ کے چلے گئے پروردگار کے پاس، پھر پروردگار سے بات چیت ہوئی، پھر وہاں سے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ تو، ہارون تو مفسدین کی راہ پہ نہیں گئے، لیکن قوم ساری مفسدین کی راہ پر چلی گئی تھی۔ مفسد کون تھا؟ سامری۔ اور موسیٰ کو معلوم تھا مفسد موجود ہیں، ان کا راستہ بھی موجود ہے، ان کا نظریہ بھی موجود ہے، ان کی سیاست بھی موجود ہے، کہ 30-40 دنوں کے اندر اگر قوموں کا راستہ بدل جاتا ہے تو 1200 سال میں بدل کے بہت پکا بھی ہو جاتا ہے، 14 صدیوں میں بہت پکا ہو جاتا ہے۔ پچھلی قوم بنی اسرائیل 40 دنوں میں امام کی غیبت، رہبر وقت، رہبر عصر کی غیبت کے 40 دنوں بعد مفسدین کی راہ پہ چل پڑے، اور جانشین ہوتے ہوئے، ہارون ہوتے ہوئے، قومیں راستے چننے اور بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ سامری کافی ہے، جانشین کے ہوتے ہوئے نکال کے لے گئے۔ اسی طرح سبیل دیگر جو قرآن کریم نے ذکر کیا، سبیل غی ہے چوتھا راستہ، سبیل رشد اور سبیل غی۔ سبیل غی اسی سورہ اعراف میں آیا 146 کے اندر ہے، اسی ماجرا یہی ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو منشور دیا، الواح دیں، باقاعدہ آئین دیا، دستور دیا، منشور دیا کہ اے موسیٰ یہ آئین لے کے جاؤ اور اپنی قوم کے اوپر نافذ کرو، موعظہ، اور اس میں تفصیل عرشی کی، فخذھا بقوۃن، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، وامر قومک، اور اپنی قوم کو جا کر امر کرو، یاخذوا باحسنھا، وہ بھی احسن طریقے سے اس کو لیں، سأریکم دار الفاسقین، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، وان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا۔ موسیٰ یہ ہمارا منشور ہے، یہ لے کے جائیں آپ، آپ جہاں جائیں گے تو آپ کو ایک طبقہ ایسا ملے گا ٹیڑھی کھوپڑی والا، یتکبرون فی الارض، متکبرین زمین، اکابرین، اکابرین کبرا، جن کا پہلے بھی ذکر پڑا ہے، بزرگان، تکبر برتنے والے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، علم میں بڑے ہیں، نسب میں بڑے ہیں، شخصیت میں بڑے ہیں، قبیلے میں بڑے ہیں، اور یہ متکبر، کبریا، بڑے، یہ سب سے خطرناک طبقہ ہے۔ جو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، دین سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں شخصیات، جب قانون سے بڑی ہو جائیں، قانون چھوٹا ہو جائے، شخصیت بڑی ہو جائے۔ بعض ملکوں میں ایسے ہوتا ہے، جیسے ماں باپ چھوٹے چھوٹے ہیں، اولاد بہت بڑی لمبی اولاد ہو گئی، ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار، لمبے ماں باپ ہیں، دراز قد لیکن چھوٹی اولاد ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون خلقت ہے کہ ہم میت سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرتے رہتے ہیں، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ نو سے نافرمان بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، اور ادھر سے کسی مشرک کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے، یہ نظام ہے اللہ کا۔ اسی طرح چھوٹوں کے گھر بڑے اور بڑوں کے گھر چھوٹے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جس قوم کے اندر قوم سے بڑی شخصیت پیدا ہو جائے، جس ملک کے اندر ملک سے بڑی شخصیت پیدا ہو جائے، مثلا بعض ممالک ہیں عظیم، وہ ممالک کیوں عظیم ہیں؟ بر اعظم، بر اعظم، اس ہماری سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ بر صغیر، بر یعنی خشکی، چھوٹی خشکی، اور باقی سرزمینوں کو کہا جاتا ہے بر عظیم، بڑی خشکیاں، عظیم خشکیاں۔ یہ بر کیوں چھوٹا رہ گیا صغیر، وہ بر بڑے ہو گئے، یہ بر چھوٹا رہ گیا، اس لیے کہ یہ اس لیے چھوٹا رہ گیا کہ یہاں افراد بہت بڑے ہو گئے۔ یا افراد بہت بڑے بڑے، عظیم عظیم جرنیل، عظیم سردار، عظیم نواب، عظیم فلاں، یہ عظیم ہو گئے سارے. لیڈر بہت عظیم ہو گئے، اس لیے بر چھوٹا ہو گیا. لیکن دوسری جگہ بر اعظم ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ چونکہ وہ بر سے چھوٹے، زمینوں سے چھوٹے ہی رہے. وہ بعض اوقات دین کے اندر ایک شخصیت پلتی ہے، پل پل کے دین سے بھی بڑی ہو جاتی ہے. عظما اتنا عظیم ہو گیا، عظما دین سے بھی بڑا ہو گیا، یہ قانون سے بھی بڑا ہو گیا. یہ جہاں شخصیات قانون سے بڑی ہو جائیں، وہ قانون خود ہی چھوٹا ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. قومیں بڑی ہوتی ہیں، قانون بڑے ہوتے ہیں، مملکتیں بڑی ہوتی ہیں، دین بڑے ہوتے ہیں، آئین بڑے ہوتے ہیں. وہ ملک ترقی کرتے ہیں، عظمت ان ملکوں کو ملتی ہے کہ جہاں پر افراد اس مقام پہ فائز نہ ہو جہاں مملکت کو فائز ہونا ہے. فدا مملکت پر فدا ہوتے ہیں، پھر مملکتیں بہت عظیم ہو جاتی ہیں، عظمت ان کو نصیب ہوتی ہے. متکبر، کبریا، اکابرین، یہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے سامنے، ہر چیز کو حقیر سمجھتے ہیں یہ اپنے سامنے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے موسیٰ، یہ ہم ہدایت آپ کو دے رہے ہیں، لیکن یہ ہدایت ہم ایک طبقے سے روک کے رکھیں گے، اس طبقے تک یہ ہدایت نہیں جائے گی جو آپ لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک خاص معین ذہنیت والے لوگوں سے دور رہے گی یہ ہدایت. کون سے ذہنیت کا اب فرد ہیں؟ یہ وہ ہیں، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جنہوں نے کبریائی، تکبر، غرور، بڑائی زمین پہ اختیار کر لی ہے. ان کی بڑائی، تکبر کی علامت یہ ہے، اَن يَرَوْ كُلَّ آیَتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کوئی بھی اللہ کی آیت ان کو نظر آئی ایمان نہیں لاتے. وَأَن يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْد لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، صحیح راستہ، رشد صحیح راستہ، درست راستہ، اصلی راستہ ان کے سامنے پیش کیا جائے یہ نہیں مانتے. وَأَن يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر ٹیڑھا راستہ، کج راستہ، غلط راستہ، گمراہی کا راستہ، شیطان کا راستہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، یَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ اس کو فوراً مان لیتے ہیں، یہ درست ہے، یہ راہ ہے. سبیل رشد انکار کر دیتے ہیں، سبیل غی کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور غافل ہیں. یہ ان کے سامنے ہم ہدایت کبھی بھی ان کو پیش نہیں کریں گے، اور ان تک ہدایت پہنچی یہ قبول نہیں کریں گے. اب آپ توجہ کریں کہ آج اگر ایک غلط بات، مثلا علی کی امامت و ولایت انہی امامت کے قائلین کے سامنے پیش کی جائے، یہ نہیں مانیں گے. اَن يَرَوْ سبیل الرشد، جب صحیح راستہ ان کے سامنے پیش کرو نہیں مانیں گے. وَأَن يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ، اور غلط راستہ ان کے سامنے پیش کرو، طاغوت کا راستہ پیش کرو، منافقت کا راستہ پیش کرو، فساد کا راستہ پیش کرو، تباہی کا راستہ، ظلم کا راستہ پیش کرو، یتخذوہ سبیلا، اسے فوراً راستے کے طور پر مان لیتے ہیں، اس منشور کو مان لیتے ہیں. ان کے سامنے امام خمینی کا راستہ پیش کرو، اس کو ٹھکرا دیں گے، یہ نہیں چاہیے. ان کے سامنے ٹرمپ کا راستہ پیش کرو، فوراً مان لیں گے. آل سعود کا راستہ پیش کرو، اسے مان لیں گے. ہر گمراہی کا راستہ مان لیتے ہیں، درست راہ کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. اے موسیٰ، ہماری یہ الواح لے جاؤ، یہ ہدایت تورات لے جاؤ، لیکن یہ ہم اس طبقے سے موڑ دیں گے، سأصرفو، میں خدا موڑ دوں گا، تصریف کر دوں گا، پھیر دوں گا اپنی ہدایت کو، ان آیاتی الذین یتکبرون، جو متکبر ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ سبیل رشد ٹھکرا دیتے ہیں، سبیل غی اپنا لیتے ہیں، سأصرفو ان آیاتی، میں اپنی ہدایت سے ان کا منہ موڑ دوں گا، وہ کبھی بھی میری ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر بعض دیگر مقامات پر انہی سبل کا ذکر کیا گیا ہے، سبیل خدا، صراط الہی، صراط مستقیم، یا اسی کو اس آیہ سورہ نساء میں آیہ 115 میں سبیل المومنین کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس راستے سے ہٹ جائے گا، بہک جائے گا، وہ جہنمی ہے اور وہ شیطان کا نصیب ہے، شیطان کا حصہ ہے، اور شیطان اپنا نصیب اللہ کی راہ سے ہٹا کر، گمراہ کر کے، آرزوئیں پیدا کر کے، اور ان کے اندر شیطانی علامتیں پروان چڑھا کے، شیطانی راہوں پر لا کر، مفسدین، مجرمین، طاغوت، سبیل غی پر لا کر اپنا نصیب علیحدہ کر لیتا ہے۔ اور کتنی بڑی ہے حزب شیطان، کس طرح سے اس نے اللہ کی راہ سے ہٹا کر اور اپنی پارٹی اتنی مضبوط کہ سبیل طاغوت پر دیکھیں کتنا رش اور سبیل خدا پہ کتنی خلوت، یہ شیطان کی کارکردگی ہے۔ اور اس طرح سے مومن ہوتے ہوئے انسان اللہ کی اطاعت سے باہر چلا جاتا ہے، جب مومن ہوتے ہوئے سبیل مفسدین، سبیل مجرمین، سبیل طاغوت اور سبیل غی اپنا لیتا ہے، وہ سبیل شیطان، اس وقت مومن ہوتے ہوئے اطاعت خدا سے دور ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ کا فرمان بجا نہیں لاتا۔ اگر اللہ کی فرمان برداری و اطاعت کرنی ہے، یہ سارے سبل چھوڑنے پڑیں گے، سبیل مفسدین، سبیل طاغوت، سبیل مجرمین، سبیل غی، ایک ایک کر کے یہ سارے راستے ترک کریں گے، پھر ایک راستہ بچ جائے گا، سبیل اللہ، صراط مستقیم، اس پر انسان قائم رہے، اس کی ہدایت خدا سے مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، خدا اس راہ پر انسان کو رہنمائی کرے اور اس پر وہ قائم رہے، پھر نجات ممکن ہے انسان کی۔ وصلی اللہ علی محمد۔